تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ریاض الصالحین کے تکمیل کے بعد انشاءاللہ حدیث کی کوئی دوسری کتاب شروع کرنے کا ارادہ ہے, تو آج اللہ کے نام پر ایک دوسری حدیث کی بہت مبارک کتاب شروع کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے انوار و برکات ہم سب کو عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کتاب ہے ایک بہت بڑے امام محدث فقیہ صوفی مجاہد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے اور اس کا نام ہے کتاب الزہد والرقائق. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری امت کے ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جن کا نام آتے ہی دل میں عقیدت اور محبت کی پھواریں محسوس ہوتی ہیں. ان کا ذکر پہلے بھی اس مجلس میں کئی مرتبہ مختلف واقعات میں ان کے بیان کرتا رہا ہوں. یہ دوسری صدی ہجری کے بالکل اوائل کے بزرگوں میں سے ہیں, بلکہ پیدائش تو غالباً پہلی صدی ہجری کے آخر میں ہوئی ہے, اور اس زمانے کے ہیں جبکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے. اس وقت کہ یہ بزرگ ہیں اور جتنی حدیث کی کتابیں مشہور ہیں سیاہ ستہ امام بخاری سے لے کر امام ابن ماجہ تک, ان میں سے سب سے متقدم ہیں, سب کے بزرگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں, بلکہ ان کے شاگرد بھی ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور اس زمانے کے ہیں جبکہ عالم اسلام علم و فضل کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے جگمگا رہا تھا. اور جس خطے میں دیکھیے بے نظیر شخصیتیں موجود تھیں, اس زمانے میں یہ پیدا ہوئے خراسان کے شہر مرو کے اندر، اور پھر بعد میں جا کر عراق میں آباد ہوئے بغداد کے اندر قیام رہا. اللہ، اور عجیب و غریب حالات ہیں ان کے. اچھا ہے آج تھوڑے سے حالات ان کے عرض کر دوں. ان بزرگوں کے تذکرے میں بھی بڑا نور ہے اور بڑی برکت ہے. ان کے ایک ایک واقعے کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دلوں کی دنیا بدل دیں. شاید پہلے بھی سنایا ہوگا ان کا یہ قصہ میں نے آپ کو، کہ یہ بڑے امیر کبیر گھرانے کے ایک فرد تھے، بڑے رئیس تھے خاندانی. اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں ان کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا، سیب کا باغ، اور یہ بڑے امیر کبیر تھے اور بڑے آزاد منش. جیسے امیر کبیر لوگوں میں آزادی ہوتی ہے، اس طرح کی آزادی تھی، نہ علم سے کوئی تعلق خاص، نہ دین سے کوئی خاص تعلق، اللہ بچائے پینے پلانے والے اور گانے بجانے والے. تو سیب کا باغ تھا، اس میں سیب آیا کرتے تھے اعلیٰ درجے کے. جب سیب کی فصل آئی، سیب کا موسم آیا، تو انہوں نے سوچا کہ میرا اپنا باغ ہے تو اپنے گھر سے باغ ہی میں جا کر اپنے اہل و عیال سمیت منتقل ہو گئے کہ وہاں پر رہیں گے، ذرا سیب بھی کھائیں گے اور ذرا شہر سے باہر ایک تفریح کی فضا ہوگی، وہاں جا کے مقیم ہوں گے. اور بڑے دوست احباب کا حلقہ بڑا وسیع تھا، دوستوں کو بلایا باغ کے اندر، رات کو محفل جمی گانے بجانے کی، اور ساتھ ساتھ پینے پلانے کا دور بھی چلا. اور اسی میں خود اس کے یہ جو ہوتا ہے رباب یا ساز جو ہوتا ہے موسیقی کا آلہ، اس کے بجانے کے بڑے ماہر تھے، بہت اعلیٰ درجے کی موسیقی، بڑے اعلیٰ درجے کے موسیقار تھے. تو پینے پلانے کے بعد وہ ساز رباب جو تھا اس کو بجاتے رہے، ادھر اللہ بچائے اس شے کا نشہ اور ادھر یہ موسیقی کی تانے، اس میں نشے کے عالم میں اسی میں نیند آ گئی، اس حالت میں سو گئے کہ وہ ساز یا رباب جو کچھ بھی تھا وہ گود میں رکھا ہوا تھا، اس کو بجاتے بجاتے سو گئے. آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو اس طرح پایا کہ گود کے اندر وہ ساز رکھا ہوا ہے. اب اس کو بجانے کی پھر کوشش کی تو وہ بجتا ہی نہیں، اس میں سے آواز ہی نہیں آتی. تو خود ماہر بھی تھے، اس کے گڑبڑ کچھ ہو جائے تو مرمت بھی کر لیتے تھے، تو اس کے تار وار کچھ ملا کر مرمت کرنے کی کوشش کی، مرمت کی، پھر بجایا، پھر نہیں بجتا. پھر اس کو تھوڑا بہت ٹھیک ٹھاک کیا، اب جو بجایا تو بجائے اس کے کہ اس میں سے موسیقی کی آواز آئے، قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز آئے. کیا آیت؟ کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. یہ آیت کی آواز آ رہی ہے. قرآن کریم بھی عجیب عجیب انداز سے خطاب فرماتا ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کا دل اللہ کا ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے پسیجے، اور اللہ نے جو حق بات اس قرآن کے اندر اتاری ہے اس کے لیے ان کے دل گداز، دلوں میں گداز پیدا ہو. کیا اب بھی اس بات کا وقت نہیں آیا؟ یہ ہے آیت کا ترجمہ. جو بجاتے ہیں تو وہ آواز نکلتی. ایک روایت میں یہ ہے کہ ساز میں سے آواز نکل رہی تھی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اسی جس جگہ بیٹھے ہوئے بجا رہے تھے تو وہاں درخت تھا، اس درخت کے اوپر کوئی پرندہ تھا، وہ پرندہ اس پرندے کے منہ سے آواز آ رہی تھی. اللہ علیہ بہرحال یہ آواز آئی، یہ غیبی لطیفہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کو نوازنا منظور تھا. بس جس وقت یہ آواز سنی دل پر چوٹ لگ خیال آیا کہ اب تک ساری عمر میں نے کس کام کے اندر گنوائی ہے, کس کام میں گزاری ہے. بس سنتے ہی فوراً جواب میں فرمایا جو بلا یا رب قد آن, بلا یا رب قد آن, کہ اے پروردگار وہ وقت آ گیا, اب میں اپنے ان سارے مشغلوں کو سارے دھندوں کو چھوڑتا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. چنانچہ سارے یہ کام دھندے چھوڑ کر وہ جو کچھ بری عادتیں پڑی ہوئی تھیں ان کو چھوڑا اور ہما تن دین کی طرف متوجہ. یا تو یہ عالم تھا کہ رات کے وقت میں بھی ساز و رباب کی محفلیں جمی ہوئی ہیں, پینے پلانے کا مشغلہ ہو رہا ہے, یا یہ عالم بنا کہ اس کتاب سے مؤلف بن کر دنیا سے رخصت کتاب و زہدی ور رکھا ہے, کہ آج ساری امت مسلمہ کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں ان کے احسانات سے. اللہ تبارک و تعالی علم و فضل کا وہ مقام بخشا, وہ مقام بخشا کہ حدیث کے اندر بہت سے راوی ہوتے ہیں, علماء بڑے بڑے علماء ہیں, ان کے اوپر بھی تنقید کی گئی ہے. امام بخاری بھی تنقید سے نہیں بچے, امام ابو حنیفہ نہیں بچے, امام شافعی نہیں بچے, بڑے بڑے ائمہ کے اوپر تنقیدیں ہوئی ہیں, لیکن میری نظر سے اب تک کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا جس نے عبداللہ بن مبارک کے اوپر تنقید کی, عبداللہ بن مبارک کی حدیث میں اس کے بارے میں, ان کی روایت کے بارے میں, اس درجے کے بزرگ ہیں. اور پھر دنیا سے ایسے کاٹے, اپنے آپ کو کاٹا اور ایسے زاہد بن کر دنیا سے رخصت ہوئے کہ ان کے حالات میں لکھا ہے, کیونکہ رئیس آدمی تھے امیر کبیر سے خاندانی, ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ہر روز ان کے کھانے پر, ان کے دسترخوان پر دس دس پندرہ پندرہ قسم کے کھانے ہوا کرتے تھے. یعنی یہ حالات میں تبدیلی کے بعد بھی دس دس پندرہ پندرہ قسم کے کھانے ہوا کرتے تھے دسترخوان کے اوپر, اور بڑا مجمع ہوا کرتا تھا کھانے کے اندر, سارا مجمع وہ کھاتا رہتا تھا اور یہ روزے سے ہوا کرتا. ساری عمر تقریباً اس طرح گزری ہے کہ یہ خود روزے سے ہوتے تھے اور نئے نئے آدمیوں کو بلا بلا کر کھلا رہے ہیں, دعوتیں کر رہے ہیں, ان کے حاجات پوری کر رہے ہیں. دنیا سے اس درجہ مرو جہاں یہ پیدا ہوئے تھے خراسان کے علاقے میں, اس شہر کے اندر جو ان کا مکان تھا, تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ان کو اس کا صرف صحن مکان کا 50 ذرا لمبا, 50 ذرا چوڑا تھا, یعنی 50x50 کا صحن تھا, اور وہ سارا کا سارا ہر وقت اہل حاجت سے بھرا رہا. کوئی مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے, کوئی علم حاصل کرنے آ رہا ہے, کوئی اپنے ذاتی ضروریات کے لیے ان سے رجوع کر رہا ہے, اس طرح آیا کرتے تھے لوگ. پھر بعد میں جا کر بغداد میں جب آباد ہوئے, چھوٹا سا گھر ایک لے لیا, اس کے اندر گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگے, تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالیشان گھر کو چھوڑ کر یہاں بغداد میں پہنچے ہیں چھوٹے سے گھر کے اندر, تو یہاں کیسے آپ کا دل لگتا ہوگا؟ کہنے لگے کہ الحمدللہ مجھے میرا دل زیادہ لگتا ہے, اس واسطے کہ پہلے لوگ میرے پاس بہت آیا کرتے تھے اور اب میں تنہائی کی زندگی گزارتا ہوں اور بس نماز پڑھی مسجد کے اندر اور پھر اپنے گھر میں چلا گیا, تو کوئی میری طرف بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم نہیں ہوتا. تو یہ عزلت کی زندگی, یہ تنہائی کی زندگی مجھے بہت زیادہ پسند ہے, کیونکہ پہلے میرے پاس لوگ ہوا کرتے تھے اور ہر وقت آتے جاتے تھے, اب میں گھر میں جاتا ہوں تو میں ہوتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی گھر میں جا کر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشغلہ ہے دن رات, اس میں مصروف رہتا ہوں. تو اس واسطے یہ زندگی مجھے بہت زیادہ. آپ کو پہلے بھی سنایا تھا میں نے واقعہ کہ ایک مرتبہ بغداد کا ایک عراق کا ایک شہر تھا رقہ, بغدادی کا ایک اب تو محلہ بن گیا, تو وہاں پر ہارون رشید کا زمانہ تھا, تو وہ بیٹھا ہوا تھا اپنی والدہ کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ برج میں, تو دیکھا کہ ایک شور امٹا فصیل شہر کے فصیل کے پرے, تو اس کو خیال ہوا کہیں پتہ نہیں کوئی دشمن آ گیا, کوئی غنیم چڑھایا, کسی نے حملہ کر دیا, معلومات کرو. معلومات جو کی پتا یہ چلا کہ عبداللہ ابن مبارک رقہ شہر میں آئے ہیں, تو ان کے استقبال کے لیے لوگ جوک در جوک شہر سے باہر نکلے, اور میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اسی استقبال کے دوران ان کو چھینک آ گئی تھی عبداللہ المبارک کو، اور انہوں نے الحمدللہ کہا، اس کے جواب میں پورے مجمع نے یرحمک اللہ کہا، اس سے یہ شور بلند ہوا. تو ہارون رشید کی جو بیوی یا والدہ جو پاس بیٹھی تھی، انہوں نے کہا کہ ہارون تم سمجھتے ہو کہ تم بہت بڑے بادشاہ ہو، آج دنیا پر تمہاری حکومت ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بادشاہ تو ان لوگوں کا ہے، کہ یہ ہے بادشاہ جو دلوں پر بادشاہی کر رہے ہیں. کوئی پولیس کا ہر کارا ان لوگوں کو کھینچ کر نہیں لایا، اسی پر عبداللہ مبارک کی محبت ہے جس نے اتنے لوگوں کو یہاں پر جمع کر دیا. تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخشا. عجیب عجیب حالات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت بہت دی، دنیا دی، لیکن وہی بات کہ دنیا عطا فرمائی، دنیا کی محبت سے خالی رکھا. وہ جو کسی نے کہا کہ دنیا ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو، دنیا ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو، تو وہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اس درجہ کہ مثالیں ملنی مشکل ہے. اللہ، ایک مرتبہ وہاں جب خراسان میں رہتے تھے تو ارادہ کیا حج کا، تو بستی کے بہت سے لوگوں کو پتا چلا کہ حج کو جانا چاہ رہے ہیں، تو بستی کے لوگ ایک وقت بنا کر آ گئے کہ حضرت ہم تو آپ کے ساتھ حج کریں گے. اچھا خاصا بڑا مجمع کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتے ہیں تاکہ حج کے اندر آپ کی صحبت میں سر. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ حج چلو، باقی سب اپنا اپنا خرچہ میرے پاس جمع کرا دو، جو کچھ کرایہ ورایہ کا خرچہ ہو وہ سب جمع کرا دو اپنا تاکہ اکٹھا میں خرچ کرتا. تو جتنے آدمی تھے 20-25-30 کتنے آدمی ہوں گے، ان سب نے لا کے اپنے اپنے پیسے جمع کرا دیا عبداللہ مبارک کے ساتھ. ہر ایک نے اپنی تھیلی لا لا کے دے دی، وہ ساری تھیلیاں صندوق میں رکھی. اس کے بعد حج کو چلے. اب جناب سارے ساتھیوں کی سواری کا کرایہ، سب کے کھانے کا انتظام، سب کرتے رہے یہاں تک کہ جب حج مکمل ہو گیا، مدینہ منورہ گئے تو ہر ایک سے پوچھا بھائی تمہارے گھر والوں نے کچھ کہا ہوگا کہ مدینہ شریف سے کیا چیز لے کر منگوائی تم سے، کہ مدینہ شریف سے کیا چیز لے کے جاؤ. کسی نے کہا جی فلاں چیز کیا آؤ تمہیں بازار میں خریدوا دوں. لے کر گئے، ایک ایک آدمی کو خریداری کروائی. پھر مکہ مکرمہ واپس آئے، پوچھا کہ بھائی تمہارے گھر والوں نے مکہ مکرمہ سے کیا لانے کو کہا تھا. انہوں نے بتایا جی فلاں چیز منگوائی تھی. کہا چلو تمہیں وہاں کی بھی خریداری کروائیں، مکے کی بھی خریداری کروائی. سب کرا کے واپس خراسان پہنچے. خراسان پہنچ کر سب کی عالیشان دعوت کی، اور دعوت ہمیں ہر ایک کو تحفے پیش کیے، اور تحفے پیش کرنے کے بعد پھر وہ صندوق کھولا، اور صندوق کھول کے جس جس نے تھالی دی تھی ہر ایک کو اس کی تھالی لوٹا دی، چلو بھائی یہ تمہاری تھالی. اس طریقے سے سخاوت کے دریا بہائے. اسی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے حج کو، حج بہت کرتے تھے تو حج کو جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا، راستے میں جو قافلہ تھا تو قافلے والوں کے پاس کوئی مرغی تھی وہ مر گئی، تو مرغی اٹھا کے انہوں نے پھینک دی. کہیں کوڑا تھا، کوئی کوڑے کا ڈھیر تھا، اس میں لے مردہ مرغی کو لے جا کے ڈال دیا. قافلے والے آگے جا رہے تھے، یہ پیچھے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ مرغی وہاں وہ تو پھینک کے چلے گئے. قریب کی بستی سے ایک لڑکی نکلی اور وہ ایسی جھپٹی اس مرغی کی طرف، اور جا کر اس نے اس مردہ مرغی کو اٹھایا اور کپڑے میں لپیٹا اور تیزی سے بھاگ کے اپنے گھر میں چلی. یہ حیران ہوئے کہ مردہ مرغی کو اس طرح رغبت کے ساتھ لے جانے والی کون ہے. جا کر دستک دی، پوچھا تو بھائی کون ہے، کیا بات ہے. جب بات ٹٹولا تو اس نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ میرے والد کا ہو گیا انتقال، جو ہمارے گھر میں واحد کمانے والے تھے، میری ماں بیوہ ہے اور میں اتنہا لڑکی ہوں، اور ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. ہم کئی روز سے اس حالت میں ہیں جس حالت میں شریعت نے مردار کھانے کی اجازت دے رہی. تو یہاں پر جو کوئی مردار لا کے ڈال دیتا ہے وہی ہم کھا لیتے ہیں. اس حالت میں گزارا. حضرت بلال مبارک کے دل پر چوٹ لگی, انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے بندے تو اس حالت میں ہیں کہ مردار کھا کھا کر گزارا کر رہے ہیں اور میں حج کرنے جا رہا ہوں. تو اپنے ساتھ جو اپنا جو معاون تھا اس سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے پاس 1000 دینار ہے کہ 2000 دینار ہے, کوئی تعداد بتائی. کہا کہ بات ایسا کرو کہ اب یہ اس میں سے ہمیں واپس جانے کے لیے جتنا دینار کی ضرورت ہے 20 دینار وہ تو رکھ لو اور باقی سب اس لڑکی کو دے دو اور اس سال ہم حج نہیں کرتے ان شاء اللہ تعالی. یہ اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کو جو فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ حج سے زیادہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب اس میں عطا فرما دیں. یہ کہتا بابا غرض ایک نے دو نے بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے فضائل ان کو عطا فرمائے تھے کہ ہم لوگ تو تصور بھی نہیں کرتے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا. ایک مرتبہ یہ ان کے یہ جایا کرتے تھے ایک شہر میں, تو وہاں ایک نوجوان آ کر ان سے ملا کرتا تھا اور وہ آ کر کبھی مسئلے پوچھتا تھا کبھی کوئی باتیں کیا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ جانا ہوا رقہ اسی شہر میں, تو وہاں جا کر دیکھا تو وہ نوجوان غائب تھا, کہیں ملا نہیں. لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ مجھے یہاں آ کر ملا کرتا تھا, وہ کہیں نظر نہیں آ رہا, کہاں گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ جی اس کے اوپر قرضہ بہت ہو گیا تھا, تو جو اس کا وہ جو جس کا قرضہ تھا اس کے ذمے اس نے اس کو گرفتار کرا دیا جیل میں. ان کو بڑا دکھ ہوا, کہنے لگے کتنا قرضہ تھا اس کے ذمے؟ تو معلوم ہوا کہ 10,000 دینار اس کے اوپر قرضہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جیل میں. معلوم کیا کہ کس کا قرضہ تھا, پتا پوچھتے پوچھتے اس کے شخص کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ بھائی تمہارے ہمارا ایک دوست تھا اس کا قرضہ تمہارے ذمے ہے, اس کی وجہ سے وہ جیل میں ہے, تو میں تمہیں قرضہ تمہارا چکا دیتا ہوں, ادا کر دیتا ہوں, لیکن ایک شرط ہے, میرے ساتھ ایک وعدہ کرو. کہنے لگا کیا؟ کہ میرے سامنے قسم کھاؤ کہ میرے جیتے جی جب تک میں زندہ ہوں اس کو بتاؤ گے نہیں کہ کس نے یہ پیسے دیے ہیں, کس نے قرضہ ادا کیا. اس نے قسم کھا لی تو 10,000 دینار اس کو دیے اور کہا کہ اب اس کو رہا کروا دو. تو وہ جا کر اس نے جیل والوں سے کہا ہوگا بھائی میرا قرضہ ہو گیا اس کو رہا کر دو, وہ وہاں سے چھوٹ گیا. چھوٹنے کے بعد جب شہر میں آیا تو اس کو پتا لگا کہ یہاں شہر میں کچھ دن عبداللہ مبارک آئے ہوئے تھے. پوچھا لوگوں سے کہاں کب گئے ہیں, کہاں نکلے ہیں, پوچھا بادشاہ تو لوگوں نے بتایا کہ ابھی نکلے ہیں. تو پیچھے دوڑا جا کر پکڑ لیا. تو عبداللہ مبارک نے پوچھا کہ بھائی کیا تم تو سنا تھا کہ جیل میں ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں میں جیل میں تھا مگر اب اللہ تعالیٰ نے رہائی عطا فرما دی. کہا کیسے نکلے؟ کہنے لگے کہ بس جی اللہ تعالیٰ نے کوئی غیب سے فرشتہ بھیج دیا, اس نے میرا قرضہ ادا کر دیا, اس واسطے مجھے رہائی مل گئی. عبداللہ مبارک نے فرمایا کہ الحمد للہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, اور میں بھی تمہارے لیے بہت دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رہائی عطا فرما دے. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ساری زندگی جب تک عبداللہ مبارک سے ملاقات ہوتی رہی اس وقت تک مجھے پتا نہیں چلا کہ یہ ادا کرنے والے عبداللہ مبارک تھے, کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ زندگی بھر نہیں بتاؤں گا. تو جب عبداللہ مبارک کی وفات ہو گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری رہائی کا سبب درخت عبداللہ مبارک رحمہ اللہ. تو اس مقام کے یہ بزرگ ہیں, اللہ تو ان کا ان لوگوں میں سے ہے کہ نام لیتے ہوئے بھی ان کا شرم آتی ہے اپنے حالات کو دیکھیں تو. اور ان کی یہ کتاب ہے جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں, یہ کتاب بھی لکھی ہے کتاب الزہد والرقائق اس کا نام ہے, یعنی ان احادیث کا مجموعہ جن میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کی تلقین فرمائی ہے اور جن کو پڑھنے سے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہوئی. زہد سے مرادی اور رقائق کے معنی کہ ایسی حدیثیں جن کو پڑھنے سے قلب میں گداز پیدا ہوتا ہے, رقت ہوتی ہے, دل نرم ہوتے ہیں, غفلت دور ہوتی ہے, ایسی حدیث کو کہتے ہیں رقائق یا رقاق. سارے محدثین کے ہاں تقریباً یہ ایک مستقل باب کتاب ہوا کرتی ہے. انہوں نے مستقل کتاب اسی موضوع پر لکھی. ویسے کتاب الزہد اور بھی بہت سے محدثین کیا ہے, وکیل جراح رحمہ اللہ کی بھی ہے, امام احمد ابن حنبل کی بھی ہے, امام بیہقی کی بھی ہے, لیکن یہ کتاب سب سے زیادہ مقبول اس لیے ہوئی کہ یہ اول تو بہت متقدم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہر کام کے اندر برکت عطا فرمائی. تو خیال ہوا کہ اللہ کے نام پر یہ کتاب شروع کریں. کیا بعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر بھی کچھ نرمی پیدا فرما دیتے ہیں, اور کچھ دنیا جو ہمارے دلوں پر چھائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آخرت کی کچھ فکر عطا فرما دیں. حدیثیں بھی ہیں اس میں اور صحابہ و تابعین کے آثار بھی ہیں, ان کے کچھ واقعات وغیرہ بھی ہیں. تو بڑی مفید چیز ہے, اس کو اللہ کے نام پر شروع کیا ہے. پہلی حدیث اس میں روایت کی ہے حضرت عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے, اور وہ حدیث معروف حدیث ہے جو صحیحین کے اندر بھی آئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. عجیب و غریب جملہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. نعمتیں وہ حاصل ہوتی ہیں تو انسان دھوکے میں پڑا رہتا ہے. وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک فرمایا الصحہ, صحت تندرستی, اور ایک فراغ یعنی فراغت فرصت. یہ دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تک انسان کو حاصل ہوتی ہیں اس وقت تک دھوکے میں پڑا رہتا ہے. دھوکا یہ کہ میاں اب تو تندرستی کا زمانہ ہے, خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی بیماری آئے گی. فراغت کا زمانہ ہے, خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی مصروفیت اتنی بہت بڑھ جائے گی. تو دھوکے میں یوں پڑا رہتا ہے کہ جب صحت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور فراغت عطا فرماتے ہیں تو وقت گزارتا رہتا ہے, اچھے کاموں کو ٹلاتا رہتا ہے, یہ سوچ کر کہ میاں ابھی تو بہت وقت پڑا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح سے محروم رہتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان نعمتوں کی اسی وقت قدر پہچان لو جب یہ حاصل ہو. یہ صحت جو حاصل ہے کیا پتا کہ کب تک رہے گی, کچھ پتا نہیں کہ کس وقت بیماری آ جائے, کیسی بیماری آ جائے. لہذا نیکی کے کام کو, خیر کے کام کو, اپنی اصلاح کے کام کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کے کام کو, آخرت کی فکر کو اسی زمانے کے اندر اختیار کر لو. کیا پتا پھر موقع ملے کہ نہ ملے. ارے جب بیماری آتی ہے تو کوئی پہلے سے نوٹس دے کر نہیں آتی, اللہ بچائے. بیٹھے بیٹھے انسان اچھا خاصا چنگا بڑا تندرست توانا, لیکن بیٹھے بیٹھے حملہ ہو گیا کسی بیماری کا, اب چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں ہے, اللہ بچائے. تو یہ زمانہ ٹلا کر نہ گزارو, جو نیک کام کرنا ہے کر گزرو. یہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ اس صحت کو اس عالم کے لیے استعمال کرو جو مرنے کے بعد آنے والا ہے. اگر اس وقت کو گنوا دیا اور بیماری آ گئی, عمر بھر سر پکڑ کے رو گے, حسرت میں مبتلا رہو گے کہ کاش اس صحت کے عالم میں کچھ کام کر لیا ہو. بعد میں انسان کے لیے حسرت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو ان نعمتوں کی قدر کرنا, یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, یہ جوامع الکلم میں سے ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں, غالب امام ابو داؤد کا قول ہے کہ چند حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر انسان صرف انہی حدیثوں پر عمل کر لے تو اس کی آخرت کے لیے کافی ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے, نعمتان مغبون. اسی بات امام عبداللہ مبارک نے اپنی کتاب اس حدیث سے شروع کرنا. امام بخاری نے بھی کتاب الزکات اسی حدیث سے شروع کی ہے. بخاری شریف میں بھی کتاب الزکات کی
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6376081.